الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تبارك وتعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات آج کی میری گفتگو کا عنوان جہاد فی سبیل اللہ ہے اس عنوان کے ساتھ یہ بات امپلائیڈ موجود ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے کو اور اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کو سمجھتے ہیں ان کے لیے راستہ کون سا ہے ان کے لیے طریقہ کون سا ہے ان کے لیے لائحہ عمل کون سا ہے گویا کہ جیسے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس کی وضاحت موجود ہے کہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے ایمان کے بعد ہی قرآن مجید میں عمل صالح کا تقاضا کیا جاتا ہے سورۃ العصر بہت مشہور سورت ہے مختصر ترین سورت ہے وہاں بھی یہی کہا گیا کہ آخرت کی نجات چاہیے آخرت کی نجات درکار ہے تو پہلی شرط تو ایمان ہے اس کے بعد عمل صالح اور تواصب الحق اور تواصب صبر ہے ایمان پہلے درکار ہے آئے بر مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی اس میں بھی پہلے ایمان ہے اس کے بعد کچھ کام کریں گے تو نیکی شمار ہوگی ایمان کے بغیر کوئی بظاہر کتنا ہی نیکی کا کام ہو وہ نیکی کا کام شمار نہیں ہو سکتا دیانتداری کریں گے ایمان کے بغیر تو ایک بیسٹ پالیسی ہی ہو سکتی ہے وہ اللہ کے ہاں کسی اجر و ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا اسی طرح 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ مومنون اس میں کچھ انفرادی سطح کے اعمال کا ذکر ہے وہاں بھی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وہ اہل ایمان کامیاب ہیں جو آگے یہ اعمال کریں تو آخرت کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی چیز وہ ایمان ہے ایمان ہوگا تو اس کے بعد اعمال میں تھوڑی کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی وہ تو انسان کی شعوری سطح پر اس کے حالات اور اس کا ماحول اس کے مطابق ہے لیکن یہ کہ ایمان ہوگا تو اس کے اعمال قبول ہیں اگر کسی وجہ سے ایمان نہیں ہے تو اس کے اعمال قرآن مجید میں کہا گیا مسلمان نہیں ہے کلمہ شہادت نہیں پڑھا تو اس کے اچھے اعمال کا بھی کوئی اور مقصد ہوگا وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے تو آج کے عنوان کا صحیح الفاظ میں یہ اظہار کیا جا سکتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے جہاد کا لفظ ہمارے اور دینی بہت ساری اصطلاحات کی راہ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے لیکن جیسا کہ ہر وہ چیز جو بول چال میں اور دیکھنے میں اور مشاہدے میں کثرت سے آتی ہے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور آدمی اس پر غور و فکر بھی شاید نہیں کرتا ہے ہوا کتنی ضروری ہے ہمارے سانس لینے کے لیے اور انسانی زندگی کے لیے لیکن چونکہ مفت ملتی ہے اس کو اور کوئی پالیوٹ کر رہا ہے خراب کر رہا ہے اس میں جو ہے وہ سانس لینا دشوار ہو رہا ہے آج کل اس کی اہمیت کوئی نہیں سمجھتا پانی ہر آدمی کی ضرورت ہے اس کو کیسے ہم ضائع کر رہے ہیں تو اسی طرح جو چیز سامنے کی ہوتی ہے اس پر آدمی غور نہیں کرتا کہ وہ خراب ہو رہی ہے یا صحیح ہے یا اس کے ہمیں کس طرح پر استعمال کرنا چاہیے اور کیا اس کے معنی ہو سکتے ہیں. نماز کا لفظ ہے, جہاد کا لفظ اسی طرح ہے. یہ چونکہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک بڑی معروف اصطلاح ہے لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے. جہاد کا لفظ جہد سے بنا ہے اور جہاد کے معنی ہے کہ کوئی رکاوٹ آپ کو آ رہی ہو, آپ کی کوئی زندگی کا مشن ہے, اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے, اب اس رکاوٹ کو دور کرنا یہ آپ کا کام, اس کو جہاد کہتے. ذاتی سطح پر ہے کہ آدمی گھر کے لیے نماز سے نکلے اور آگے جو ہے معلوم ہو کہ بارش آ رہی ہے, آندھی آ رہی ہے, کوئی راستے میں گھر کے باہر ہی کوئی کتا بیٹھا ہے, تو آدمی واپس گھر چلے جائے کہ بھائی یہ تو رستہ بند ہے, اب میں تو نہیں جاتا. رکاوٹ ہے, اس رکاوٹ کو دور کرنا, اس کا طریقہ سوچنا. اکیلے دور ہو سکتا ہے تو اکیلے, اور دوستوں کو بلا کے, گھر کو, گھر والوں کو بلا کے, گارڈ کو بلا کے, محلے داروں کو بلا کے اس رکاوٹ کو دور کرنا, یہ آپ کے اس مشن سے خلوص کا تقاضا ہے. تو جہاد کے معنی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے اور پھر اس کے راستے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے اس رکاوٹ کو دور کرنا, یہ اس آدمی کا اپنا فریضہ بنتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان لائے ہیں, اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو ہم نے ادا کرنا ہے. لہذا ان تقاضوں کو ادا کرنے کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی, اس کے درجات ہیں ابھی بعد میں میں عرض کرتا ہوں, لیکن اصولی طور پر جہاد کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے طے کیا ہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں, مسلمان ہوں, آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے, کلمہ شہادت پڑھا ہے, میں نے پڑھا ہے, ہم سب الحمدللہ مسلمان بیٹھے ہیں. اب اس کے کچھ امپلیکیشنز ہیں جو آپ کی زندگی میں لازم ہیں. ان رکاوٹوں کی آدمی شکایت نہیں کر سکتا, صرف آپ بڑے مشکل دور ہے اور آج تو حلال کمانا بڑا مشکل ہے اور ایسے, لہٰذا میں تو آج سے جھوٹ بول رہا ہوں اور میں تو آج سے بےمانی شروع کر رہا ہوں اور میں سے دو نمبر مال بیچنا شروع کر رہا ہوں, یہ اس کا جواز نہیں بن جاتا. اس راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی وہ رکاوٹیں دور کرنا آپ کا فرض ہے. یہ جہاد کے مفہوم ہے اور یہ بات بھی بہت واضح ہے کہ آپ اپنے مشن کے لیے, ایمان کے لیے, دینی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے چلیں گے. جو آدمی سست رفتاری سے چل رہا ہے, بڑا نا مسلمان ہے, اس کو رکاوٹیں کم آئیں گی, اور جو آدمی ذرا سا تیز جیسے واک کرتے ہیں اس طرح چل رہا ہے تو اس کو رکاوٹیں زیادہ آئیں گی, جو دوڑ رہا ہے اس کو رکاوٹیں اور زیادہ آئیں گی. موٹر سائیکل پہ بھی سفر کرنے کا ہر آدمی کو تجربہ ہے, موٹر سائیکل چلانے کا, اگر موٹر سائیکل کی اسپیڈ 30-40 کلومیٹر ہے تو محسوس نہیں ہوگا کہ ہوا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی مزاحم چیز ہوتی ہے. لیکن اگر آپ سپیڈ 60 کلومیٹر کر دیں, 70 کر دیں, بالفرض 80 کر دیں, تو پتہ چلے گا کہ ہوا کوئی چیز ہے جو مجھے روک رہی ہے. تو جتنا تیز رفتاری سے آپ اپنی زندگی کے مشن میں, اپنے مقصد زندگی میں, نصب العین میں حرکت کریں گے, آگے بڑھیں گے, مخالف قوتیں اتنا ہی آپ کو روکیں گی. اب آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجھے جانا ہی نہیں چاہیے, آپ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ میں جذبہ ہے, مخالف قوتیں روک رہی ہیں, ان مخالف قوتوں, ان مزاحم قوتوں سے لڑنا, ان کو دور کرنا, ان کو کوئی مداوع کرنا, یہ اب آپ کے ذمے ہے. اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر مشن ہی چھوڑ کر بیٹھ جائے کہ صاحب اس طرح تو چلنے سے بڑے مسئلہ ہو جاتا ہے, لہذا میں تو آج کے بعد موٹر سائیکل ہی نہیں چلاؤں گا, میں تو اسلام سے ہی باز آئے, بس گھر میں بیٹھے رہیں گے, اللہ اللہ کا چلہ, یہ کوئی اس کا حل نہیں. ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ نے کلمہ شہادت پڑھا ہے, آپ اس کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, تو قرون اولی کے مسلمانوں کو دیکھیں, وہ بھی تمہارے طرح کے انسان تھے, انہوں نے بھی زندگیاں گزاری ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے اسوہ ہے, ان کے لاکھوں صحابہ ہیں, وہ ان کا اسوہ ہمارے لیے اسوہ ہے. تو اب ان کو دیکھ کر زندگی گزارنا, یہ اس جہاد فی سبیل اللہ کی ایک تصویر ہوگی ہمارے سامنے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل خود طے کریں. ایک اور بات جو بنیادی طور پر ہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاد کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. ایک تو کچھ اپنے ہمارے ہماری سوچ کی وجہ سے ہے, اور کچھ بہرحال مسلمان کوئی 200 سال سے دنیا میں مغلوب ہیں، مغرب بالادست ہے، اس کی حکومت چل رہی ہے، اس کے نظریات چل رہے ہیں، اس کے تہذیب اور تمدن ہے، کچھ غلط فہمیاں اس نے پھیلا دی ہیں. جہاد کے معنی ہمارے ذہنوں میں یہ آ گیا کہ جہاد کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں ہر وقت، یہ تصور قرآن حدیث میں نہیں ہے. قرآن مجید میں جنگ کے لیے ایک الگ لفظ ہے، قتال. قتل ہوتا ہے یک طرفہ کام، کسی کو، کسی آدمی کو کسی دشمنی ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، اس کو یک طرفہ طور پر جا کے قتل کر دیے، قتل ہے. قتال ہوتا ہے عربی میں کہ آپ کسی کو للکاریں کہ باہر نکلو میں دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے، وہ آپ کو مارنے کے در پہ ہے، آپ اس کو مارنے کے در پہ ہیں، یہ قتال ہے، مقاتلہ ہے. تو جنگ کے معنی میں قرآن مجید میں قتال کا لفظ ہے، مقاتلے کا لفظ ہے. بڑی مشہور آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو، اس کا تو بہت بڑا درجہ ہو گیا. اللہ کے راستے میں ایک اعلی مشن کے لیے جان دے دینا، یہ تو بہت، اس سے اونچا مرتبہ شاید انسان کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، تو ان کو مردہ نہ کہو. بل احیاؤں ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ زندگی کیا ہے، وہ ایک اور جہان کی زندگی ہے، وہ ہماری طرح کی نہیں ہے کہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں، بلکہ جو ہے وہ ایک زندہ ہیں لیکن ہمیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے. تو جہاد کے معنی ہر وقت جنگ نہیں ہے. اور دوسری غلط فہمی یہ معاشرے میں آ گئی ہمارے، اور مغرب نے زیادہ پھیلا ہے، کہ مسلمان کی ہر جنگ جہاد ہوتا ہے. جو بھی کسی جنگ ہو جائے، محلے میں لڑائی ہو جائے، یوں ہو جائے، ذرا سا ایک ملک نے دوسرے ملک پر جو ہے وہ حملہ کر دیا تو اس کو بھی جہاد سمجھ لیا گیا، یہ جہاد نہیں ہے. بہت ساری جنگیں وہ تو صرف حوث ملک گیری کے لیے تھی، کہ اپنے ملک کی سرحدیں بڑھانا چاہتا ہے کوئی، چاہے ساتھ والا مسلمان ملک ہی ہے، اس پہ حملہ کمزور ہے، حملہ کر دو، اس کا علاقہ اپنے حکومت میں شامل کر لو، اس کو بھی جہاد کہا گیا. حالانکہ یہ جہاد نہیں ہے. کوئی وسائل والا ملک ہے، آپ کے پاس وسائل کم ہے، اس کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے، یہ بھی جہاد شمار ہو گیا. یہ غلط فہمی ہے. قرآن مجید اس سوچ کو جو ہے وہ اون نہیں کرتا کہ یہ بھی جہاد ہے. یہ آپ کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے، خود غرضی ہو سکتی ہے. کافروں کی اکثر جنگیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اس سے پہلے رومی گزرے ہیں، یونانی گزرے ہیں، ان کی ساری جنگیں جس میں لاکھوں انسان مارے گئے، وہ حوث ملک گیری کے لیے تھی، وہ پیسہ بٹورنے کے لیے تھی، کسی اچھے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے تھی، اپنے ملک کی جو باؤنڈریز ہیں اس کی توسیع کے لیے تھی، اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا. جہاد کے معنی تو ایک اعلیٰ تر مقصد کے لیے، اور اس کے کچھ پھر حدود و قیود ہیں، اس کے ساتھ آدمی اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع رہتے ہوئے کام کرے گا تو وہ جہاد کہلائے گا. اور پھر جہاد فی سبیل اللہ تو اس سے بھی اوپر ایک درجہ، جوہد کا لفظ جو ہے وہ تو سٹرگل کے معنی میں انگریزی میں. اس جہاد کے کئی مراتب ہیں جو ہم زندگی میں، مختلف لوگ، مختلف ذہنی سطح کے لوگ ہیں، مختلف آکوپیشنز ہیں، مختلف مصروفیات ہیں، مختلف تعلیمی سطح کے لوگ ہیں، ہر آدمی کوئی نہ کوئی جد و جہد کر رہا ہے نا. کم سے کم جد و جہد تو وہ ہے جو ڈارون تھیوری میں کہا گیا کہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، جو دل بقا. ہر آدمی زندہ رہنے کے لیے اور اپنی نسل کی بقا، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اور ایک اچھا سا گھر بنانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. مسلمان بھی کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، یہ تو حیوانی سطح کی جد و جہد ہے، لیکن سب سے نچلے درجے کی جد و جہد یہی ہے، سٹرگل کہا گیا اس کو بھی، جہد دل بقا ہے، سٹرگل فار ایگزسٹنس ہے. اور قرآن مجید کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ چیزیں اللہ نے بلی طور پر رکھ دی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. لہذا قرآن مجید میں آپ کو اس طرح کی کوئی آیت نہیں ملے گی کہ بھائی اٹھو، جاگو، دکان کھولو، کو کاروبار کرو، کماؤ، گھر لاؤ، تمہارا گھر اچھا ہونا چاہیے، 5 مرلے کا ہے، 10 مرلے کا خریدنا چاہیے، کنال کی کوٹھی خریدنی چاہیے، تمہارا جو ہے وہ کچن میں ایک کھانا پکتا ہے، 2-4 کھانے پکنے چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، گھر اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، یہ ہو سہولت، یہ سہولت. قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی آیت نہیں. یہ جبلی تقاضے ہیں، ہر آدمی اپنی کوشش میں جو ہے وہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں، ہر آدمی کر رہا ہے. بلکہ قرآن مجید کی تعلیمات یہ ہیں کہ لوگ اس میں حد سے زیادہ جتے ہوئے ہیں، حد سے زیادہ انوالوڈ ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے. کہ بھائی ادھر سے کچھ وقت فارغ کرو اور تمہاری زندگی کا ایک اور مقصد بھی ہے، تمہاری ایک اور زندگی بھی ہے، مرنا بھی ہے، تمہیں اللہ کو جان بھی دینی ہے، پھر اللہ کے سامنے پیشی ہے، تم جانور نہیں ہو، کتا مر گیا تو مر گیا، گدھا مر گیا تو مر گیا، انسان مر گیا تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان مر گیا تو وہ ایک اور زندگی میں چلا جاتا ہے، وہ ایک اور دنیا میں چلا جاتا ہے، وہاں ہمارے ایمان بالآخرت کے تقاضے کے مطابق انسان کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا کچھ عرصے بعد، اور پھر تمام انسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور ہر آدمی سے پوری زندگی کا حساب لے لیا جائے گا، اور وہ زندگی جو آخرت میں فیصلہ ہوگی اس دنیا میں زندگی گزارنے پر ہوگی، اور وہ جو جنت میں جائیں گے کامیاب ہوں گے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو دوزخ میں بد قسمت اللہ بچا ہے ہمیں دوزخ میں چلے جائیں گے وہ بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے. زندگی جو ہے وہ تو جنت کی زندگی ہے، دوزخ کی زندگی کوئی زندگی نہیں. آدمی یہ نہیں سوچ سکتا دوزخ میں کہ سارے ڈراماٹسٹ وہاں ہوں گے، سارے آرٹسٹ، سارے گلوکار، سارے فلمی سیلیبریٹیز وہاں ہوں گی، ادھر سیر کو نکلے تو دو چار سے ملاقات ہو جائے گی، ادھر سیر کو نکلے تو ملاقات ہو جائے گی. یہ جہنم کا ماحول نہیں. وہاں تو ہر آدمی کی تکلیف میں ہوگا تو کسی کو اس طرح کی سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی. اصل زندگی تو جنت کی زندگی. تو جد و جہد کا ایک مقصد ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن عام معنی میں ہر آدمی اس زندگی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. یہ کم سے کم لیول ہے شعور کی سطح کا کہ اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، کسی کو واز کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یار کچھ کیا کرو، محنت کرو، کوئی ملازمت کرو، کچھ کما کے لاؤ، بلکہ قرآن مجید اس کو روکتا ہے کہ تم دنیاوی مصروفیات میں حد سے زیادہ کوشش کر رہے ہو، ادھر سے کچھ وقت کم کرو اور سوچو کہ تم انسان ہو، تمہیں مرنا ہے، تمہیں اللہ کو جان دینی ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، تم جان اینیمل نہیں ہو، کتا مر گیا اسے کوئی حساب کتاب نہیں، تم تو انسان ہو، اللہ نے تمہارے اندر ایک ضمیر رکھا ہے، اس میں ہر نیکی بدی کی تمیز ہے، اس کا حساب کتاب ہونا ہے قیامت کے دن، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے. جس کو یہ شعور پیدا ہو جائے گا وہ اس سطح سے اوپر اٹھ جائے گا، اس سے اگلا بھی ایک مرحلہ ہے. حدیث میں ہے مثلا اس کی اس درجے میں بھی قرآن کی کچھ ہدایات ہیں، ایک غیر مسلم کی جدوجہد اسٹرگل فار ایگزسٹنس میں اور ایک مسلمان کی اسٹرگل فار ایگزسٹنس میں بھی فرق ہے. کافر تو ہے تو وہ تو جھوٹ بول کے، ملاوٹ کر کے، ہر طریقے بھائی ہو کر وہ کرو کمانے کی کوشش کرے گا، قرآن اس کی تائید نہیں کرتا. مسلمان ہوگا تو اس کے لیے طلب حلال ہے، کمانے کے کچھ طریقے ہیں. قیامت کے دن جو سوالات ہونے والے ہیں انسان سے، اس میں سے پانچ سوال ہیں جو ہر آدمی سے پوچھے جائیں گے، اور اس میں سے دو سوال وہ ہیں جو مال کے بارے میں، صرف من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا حساب لاؤ، ہر طریقے سے کمانا جائز نہیں ہے، کہاں سے کمایا حساب لاؤ. اور پھر جب مال کما کے تم گھر لائے تو پیسہ تمہارا نہیں ہو گیا، بلکہ من این انفقہ، کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب لاؤ. تو پانچ میں سے دو سوال صرف مال کے بارے میں. تو غیر مسلم جو ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ، وہ تو کس نقطۂ نظر سے کما رہے ہیں اور اس میں کیا چیز پیش نظر رکھ رہے ہیں، کیا نہیں رکھ رہے ہیں، کون سے اصول ہیں، وہ الگ ہے. لیکن مسلمان کے لیے اس سطح پر بھی جو دل بقا سٹرگل فار ایگزسٹنس جو ہے، جو جہاد کا ہی لفظ ہے، اسی کے دوسرے ایک الفاظ استعمال ہو گئے سٹرگل کے، اس میں بھی کچھ اصول ہیں. اس سے اوپر ایک شعور کا اور درجہ ہے کہ حدیث میں ہے مثلاً من قتل دون مالہ فہو شہید، جہاد اور اللہ کے راستے میں جان دے دینا، شہید ہو جانا، اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے. حضور نے فرمایا اگر کسی کے گھر چور آ جائیں، ڈاکو ہو جائیں، فائرنگ ہو جائے، اور وہ بندہ اپنی جان بچاتے ہوئے جان دے دے، وہ بھی شہید ہے. ایک درجے میں اس نے جہاد کیا، اس پر فرض تھا اپنی جان بچانا، اس نے جان بچانے کی کوشش کی لیکن مارا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ دے گا. اور جو اپنا مال بچاتے ہوئے، گھر والوں کی عزت، بیوی کی عزت بچاتے ہوئے، بچوں کو بچاتے ہوئے جان دے دے گا، وہ بھی اللہ کے یہاں شہید ہے. تو بہرحال اس کا بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ جد و جہد ہوگی تو اس کا بھی اللہ کے یہاں بہت درجہ ہے اور بہت اجر و ثواب ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. ایک ملک ہو، اس پر کوئی دوسرا ملک آ کے قبضہ کر لے، ساتھ اسے قبضہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس ملک کے لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ جہاد حریت کہلاتا ہے، اور ہمارے دین کی تعلیمات کو اون کرتی ہیں کہ اس قوم کا حق ہے کہ وہ آزادی کے لیے، حریت کے لیے جان دے، مال لگائے، مقابلہ کرے، مزاحمت کرے اور آزادی حاصل کرے. دنیا کی تمام قومیں اس کی حمایت کرتی، UNO کا چارٹر اس کو حمایت کرتا ہے، قرآن مجید بھی اس کی حمایت کرتا ہے کہ کسی قوم پر کوئی دوسری قوم چڑھ دوڑے، قبضہ کر لے، جیسے انگریز کم بخت آ گیا تھا ہمارے ملک میں آج سے 200 سال پہلے، یہاں مسلمان نے مزاحمت کی ہے، وہ مسلح مزاحمت بھی کی ہے اور جمہوری مزاحمت بھی کی ہے، تحریکیں بھی چلائی ہیں کہ سوچا بھی ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں، دامے درمے سخنے قلبے دماغے ہر طریقے سے ہم نے مزاحمت کی اور بالآخر اللہ نے کامیاب کر دیا. تو یہ بھی ایک جہاد حریت تھا کہ ایک قوم نے دوسری قوم پر بلا وجہ آ کے قبضہ کر لیا اور اس کو دبا لیا اور اپنے نظریات اس پہ ٹھوس لیے، یہ بھی جہاد کی ایک شکل. اور تیسری جہاد کی جو اعلی ترین شکل ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو جہاد کر رہا ہے اس کے درجے کو، اس جہاد کا جو مقصد اور نصب العین ہے وہ طے کرے گا کہ اس جہاد کا درجہ کیا. ایک مسلمان ہے، مخلص مسلمان ہے، باعمل مسلمان ہے، دین کے تقاضے جانتا ہے، دین کی ذمہ داریاں جانتا ہے اور وہ جد و جہد کر رہا ہے. جہاد فی سبیل اللہ جو آج کا عنوان ہے، کہ ہر جنگ جہاد نہیں ہے، وہ جنگ جو خالصتاً اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کی جائے گی وہ جہاد فی سبیل اللہ کہلائے گا اور اس سے اعلیٰ کوئی درجہ نہیں ہوا. جہاد فی سبیل اللہ وہ جنگ ہے، قرآن مجید میں کہا گیا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اس مقصد کے لیے جنگ، جس کو اقامت دین کہتے ہیں، اللہ کے دین کا غلبہ کہتے ہیں، حکومت الہیہ کا قیام کہہ لیں، نظام مصطفیٰ کا قیام کہہ لیں، جو بھی اصطلاح آپ استعمال فرما لیں، نتیجہ ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کا جو طرز حکومت، طرز زندگی، تہذیب، تمدن قرآن حدیث میں درج ہے اور جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، وہ صرف مسلمانوں کی نجی زندگی تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ وہ اجتماعی زندگی میں بھی آنا چاہیے اور وہ مسلمانوں کی حکومت کی سطح پر اور اجتماعی اداروں کی شکل میں بھی آنا چاہیے. وہ اس کے لیے جو جدوجہد ہوگی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، وہ اللہ کے دین کے کلمے، اللہ کے کلموں کو سربلند کرنے کے لیے ہوگا اور یہ سب سے اونچا درجہ ہے جہاد کا. اب ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم کس سطح پر، کون سا، ہر سطح پر جہاد کر رہا ہے ہر آدمی، کوئی نہ کوئی محنت تگ و دو تو ہر آدمی کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، اس کا نصب العین کیا ہے، وہ کس میں زیادہ وقت لگا رہا ہے، کس جدوجہد میں کم وقت لگا رہا ہے، یہ بہرحال ایک مسلمان کی حیثیت سے سوچنے کا مقام ہے. اسی میں ایک اور تقسیم ہے، جہاد کے لفظ میں جدوجہد شامل ہے اور اسی سے جہاد کا لفظ بنا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ بنا ہے. دین کے جو تقاضے ہیں اگر وہ میں آپ کے سامنے ایک جملے میں گنوا دوں تو اس کے حساب سے طے ہوگا کہ آپ جو جدوجہد کر رہے ہیں اور سٹرگل کر رہے ہیں وہ اس کی اللہ کے یہاں ایویلیویشن کیا ہے، آپ کس درجے میں کھڑے ہیں، کتنے سٹیپ آگے آگے ہیں اور کتنے سٹیپ ابھی باقی ہیں جہاد فی سبیل اللہ تک پہنچنے میں. دینی تقاضے قرآن مجید میں جو بیان ہوئے، احادیث میں جو بیان ہوئے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں قرآن اکیڈمی کی بہت ساری، کہ کم سے کم تین تقاضے ہیں. ایک تقاضا دین کا ہم سے یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کا بندہ بنیں، آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، تجربہ کار ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے یا عام درجے کا کوئی شہری ہے، دکاندار ہے، کسان ہے، اس پر کہ وہ ذاتی زندگی میں اللہ کا بندہ بنے. ایک اس کا گھر ہے 5-10 مرلے کا، کنال کا، 2 کنال کا، اس کی فیملی ہے، اس کے ذرائع آمدنی ہیں، اس کے اخراجات ہیں، ان چیزوں پر اس کو دین غالب کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے تو. اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، تو ان چیزوں پر اسے اللہ کے احکام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو غالب کرنا چاہیے، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا. وہ ملک میں سود چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، سستی ہو گئی، وہ جانے، حالات جانے، میڈیا خراب ہے، اخبارات خراب ہیں، لیکن جس پر آپ کا بس چلتا ہے، آپ کا گھر ہے، وہاں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، آپ کا گھر ہے، وہاں دین کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، آپ کا گھر ہے، شراب نہیں چلنی چاہیے اور دین کے خلاف کوئی احکام نہیں، حرام نہیں کھایا جانا چاہیے، آپ اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کر دیں، اپنے ذرائع آمدنی پر نافذ کر دیں اور اخراجات کنٹرول کر لیں. انفرادی سطح پر سب سے پہلا جو دین کا تقاضا ہے کہ ہر آدمی کو مسلمان ہو کے زندگی گزارنی چاہیے، یہ جو ہے وہ درجہ پورا ہو جائے گا. اس سلسلے میں بھی جہاد ہے، جیسے پہلے میں نے کہا آدمی جتنے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اور مومنٹم کے ساتھ دین پر چلے گا اتنی زیادہ مزاحمت ہوگی. آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی چلنا چاہیں گے دین پر تو بھی مزاحمت ہوگی. سب سے پہلے آدمی دین پر چلنا چاہے تو اس کے لیے مزاحمت آتی ہے اس کے اپنے اندر سے, اس کا نفس اس کی مزاحمت کرتا ہے. فجر کی اذان ہوتی ہے, دین کا تقاضا ہے کہ اٹھ کے مسجد جایا جائے, لیکن آدمی کا اپنے اندر سے کوئی آواز آتی ہے, یار ابھی تھوڑا سا اور سو جاؤ, اس مسجد میں اس مسجد میں پڑھ لینا, کون سا ابھی تو 15 منٹ پڑھے ہیں, ابھی یہ ہے. کوئی چیز اندر سے آواز مزاحم ہوتی ہے, اس مزاحمت کو دور کرنا اور کھڑے ہو جانا اور وضو کر کے اور بہرحال گھر سے باہر نکل کر مسجد پہنچنا اور نماز پڑھ کے آنا, یہ ہمت والوں کا کام ہے, ایک فیصلہ ہے جو کرنا پڑتا ہے, ایسی آسانی سے نہیں ہو جاتا. سردیوں کی فجر کی نماز اور گرمیوں میں زہر کی نماز آسان نہیں. تو جتنا بھی آپ دین کے بارے میں ذاتی سطح پر بھی فیصلہ کر لیں گے تو سب سے پہلے اس کا نفس مزاحم ہوگا. میں آرام کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ درمیان میں اللہ کی بات لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, یہ بھی جہاد ہے, جہاد مان نفس. رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ وہ جو جہاد فی سبیل اللہ یا دشمن سے ٹکرانا اور میدان جنگ, وہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا. رسول اللہ کے 10 سال مدنی ہیں, اس میں بھی 7-8 جنگیں ہیں جو مشہور جنگیں, تو وہ تو کبھی کبھی جہاد ہوتا ہے نا. ایک جہاد ہے جو مسلسل انسان کو کرنا پڑ رہا ہے اپنے نفس کے خلاف. ذرا سا وہ کام ہو, موقع ہو کہیں سے پیسے بٹورنے کا حرام طریقے پر, اندر سے خیال آئے کہ پیسہ حلال نہیں ہے تمہاری مت لو, تو آدمی کی مزاحمت ہوگی اندر سے, خیال آئے کہ لے لو, خیال آئے کہ نہیں لو. یہ کشمکش ہے, یہ بھی جہاد ہے. جواب میں رسول اللہ نے فرمایا انت جاہد نفسک فی طاعت اللہ, اپنے اندر کی جو آواز آ رہی ہے تمہیں اس کو اللہ کی اطاعت کے تابع کر دینا, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. کیونکہ یہ تو 24 گھنٹے جاری, جب آدمی بس سو نہیں رہا ہو اس کے لیول کے, سونے میں بھی شاید کچھ مزاحمتیں آ جاتی ہوں گی, لیکن یہ کہ جب جاگ رہا ہے شعوری طور پر اور اس کو احساس ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, اس وقت تو یہ بہرحال ایک مسلسل جہاد کرنا پڑے گا, یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا. یہ پہلا جہاد ہے اپنی ذات میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے. دوسرا جہاد یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا, یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان موجود ہے. اللہ کے رسول کا فرمان نہ ہوتا, قرآن مجید میں اشارے ہیں, لیکن جب رسول اللہ نے یہ فرمایا نا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا گیا, تو ایک صحابی نے پوچھ لیا بڑی ہمت کی, ہم جیسے کمزور ایمان کے لوگوں پر تو اس صحابی نے بڑا احسان کر دیا اور اس کو سلیوٹ کرنا چاہیے. انہوں نے سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟ رسول اللہ نے وہاں میرے ساتھ دیا, لیکن میں نے کوشش کر کے جو مجھ پر شیطان لگایا گیا ہے میں نے اس کو اپنا تابع کر لیا ہے, اب مجھ پر وہ مجھ سے غلط کام نہیں کرا سکتا, مجھ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے ساتھ جو کوئی بھی انورٹیڈ کوماز میں شیطان لگایا گیا ہے, ہم ان تو اس کو مشیر بنا رکھا ہے, جو آپ کا حساب وہی کر لیتے, جیسے آپ کی رائے ہو اس شیطان کے مطابق شادی آ رہی ہے, جیسے آپ کہیں اسی طرح کر لیتے ہیں سارے فنکشن. ہم دین کے بارے میں, شادی ہو گھر میں, ہم کسی عالم دین کے پاس نہیں جاتے, کسی معتمد جو ہے دین کا علم رکھنے والے کے پاس نہیں جاتے کہ شادی آ رہی ہے کیا کریں کیا نہ کریں. تو یہ جو ہے وہ تو سوچ کا فرق ہے. تو دوسرے درجے میں جہاد کا جو پہلو آئے گا وہ یہ ذاتی زندگی میں بھی کہ جو انسان کے ساتھ ایک کریم قرآن مجید میں کہا گیا سورہ قاف میں, اس کو اس کا کہنا نہ ماننا, اس کی مخالفت کرنا اور اللہ اس کے رسول کے احکام کو ماننا, یہ جہاد ذاتی زندگی میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے. اور تیسرا جہاد ہے, یہ دونوں جہاد انسان کے اندر ہوتے ہیں, باہر پتہ ہی نہیں چلتا. ضروری ہے کہ جہاد جو ہے وہ جنگی ہو, نفس کے خلاف جہاد اور شیطان کے خلاف جہاد کے اندر جاری ہے, آپ کا ساتھ بیٹھنے والا آدمی پتہ نہیں چلے گا, لیکن آپ کو احساس ہوگا کہ کیا مجھے کر رہا ہے. جیسے جوتا کسی کو کاٹتا ہے نا تو دوسرا آدمی تو سوچتا ہے بڑا مہنگا جوتا پہن کے آیا, کتنے کا لیا ہے, کیسے ہوا, کہاں سے ملا ہے, لیکن اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ جوتا تو کاٹتا ہے. تو آپ کے اندر مزاحمت جاری ہے تو آپ کو اس کا احساس ہوگا, دوسرے کو احساس بھی نہیں ہوگا, یہ انسان کے اندر کا جہاد ہے. خارجی جہاد جو ہے جو معاشرے میں نظر آئے گا وہ تیسری سطح کا جہاد ہے. اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے تو آپ کا معاشرہ، آپ کی برادری، آپ کے دوست، آپ کی سوسائٹی آپ کی مخالفت ہے. آپ ذرا اعلان کر دیں کہ آج کے بعد میں نے تو بھائی حلال کمانے کا فیصلہ کر لیا، بس جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی دو نمبر کام نہیں ہوگا، ملاوٹ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا. بس آپ کی جس بازار میں آپ کی دکان ہے اس کی ایسوسیشن، اور جس گروپ سے آپ کا تعلق ہے ان کی کوئی ایسوسیشن، اور جہاں کہیں بھی آپ کا کوئی تعلق، ساری جو ہے وہ آپ کہیں گے یار کیا کر دیا، ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا کر دی، آپ اپنی دکھیں گے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی، رکاوٹ بن جائیں گے. آپ شادی ایک کر دیں دین کے مطابق، سارے دوست ناراض ہو جائیں گے یار آپ نے مثال قائم کر والی مصیبت کھڑی کر دی، چلے پہلے چل رہا تھا، ہر کوئی مرضی کر رہا ہوتا، اب تک مثال قائم ہو گئی، کیسے ہو سکتی. تو دین پر چلنے کے لیے معاشرہ خود رکاوٹ بنتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کام کو کرنا ہوگا. کون کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے الگ ہے، لیکن بہرحال دین کا کام یہی ہے کہ ذاتی اور نجی سطح پر اللہ کا بندہ بننا ہے، تو نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، اور معاشرے کے خلاف جہاد کرنا ہو. دوسری سطح پر آئیں تو اب اسی دین کی، آپ نے نماز شروع کر دی، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے ترجمہ شروع کر دیا، آپ نے عربی سیکھ لی، کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ دین کا تقاضا ہے کہ بھائی یہ اللہ کیا کام ہے، ہم محمد کے امتی ہیں، ہمیں مرنا ہے، اللہ کو جان دینی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے. بھائی مجھے سمجھ آ گئی، میں تو اس پر چل رہا ہوں. آپ اس پر چل رہے ہیں، آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو دعوت نہیں دیتے، کیا مطلب ہوگا؟ یہ جہنم میں جاتا ہے تو جا یار مجھے کو پرواہ نہیں، اس کو دعوت دینی چاہیے نا. آپ کا دوست، آپ کا کلیگ، آپ کا کوئی تجارت کا کاروبار کا پارٹنر نماز نہیں پڑھتا، اس کو بھی بتانا ہوگا نا کہ یار یہ مرضی سمجھ آئی ہے، اور آپ بھی پلیز ایسے ہی کر لو، یہ دعوت ہے، اشاعت ہے دین. جو آدمی مخلص ہوگا دین میں، جتنا مخلص ہوگا اتنا ہی زیادہ داعی بنے گا کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر میں یہ نماز نہ پڑھوں، دین پر نہ چلوں، تو میں آگ میں جلوں گا. لہذا وہ آدمی کاروبار کو تھوڑا سا پیچھے کر بھی دوسروں کو بتائے گا یار اسے تم بھی کام کر لو، تم بھی کام کر لو، تم بھی کام کر لو، اور اس کے لیے محنت کرے گا، وقت لگائے گا، پیسہ لگائے گا، اس کے خلوص کی نشانی ہوگی. اگر خلوص نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، خود کرتے رہو، دوسروں کو نہ بتاؤ. اس کا مطلب یہ آپ کو بھی یقین نہیں ہے کہ قیامت کی ان کو حساب کتاب ہے، ایسی سنی سنائی بات. جتنا یقین ہوگا اتنا زیادہ ایفرٹ کریں گے آپ. کسی کی والدہ نماز نہیں پڑھتی، کسی کا والد نماز نہیں پڑھتا، کسی کی بہن نماز نہیں پڑھتی، اس کو کون بتائے گا؟ میں آپ کے گھر جا کے سمجھاؤں، آپ میرے گھر میں آ کے سمجھائیں کو اچھا لگے گا؟ کسی کی والدہ نماز نہیں پڑھتی تو 15 پہ فون کیا جائے گا کہ میں چار مرتبہ ہو گئے، 5 مرتبہ والدہ کو سمجھا چکا ہوں، وہ نہیں مان رہی، حضرا آ جائے، وہ آ کے جو کچھ کریں گے پھر آپ کو ہی پریشانی ہوگی. لہذا اپنے گھر کے افراد، اپنے متعلقہ افراد، اپنے ماتحت افراد، اپنے کنبے قبیلے، اپنی رعایا کو سمجھانا آپ ہی کا کام. میں اپنے گھر میں سمجھاؤں، اپنے گھر میں سمجھا، یہ ذمہ داری بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے دعوت و اشاعت دین کی، وہی نقطہ جو آپ نے محسوس کیا اور قبول کیا وہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے. اس کے لیے کتابیں لکھیں، مضامین لکھیں، زبان سے کہیں، کتابیں مضامین اخباروں میں لکھتے، کلمی جہاد بھی ہے، لسانی جہاد بھی ہے، تقریر بھی ہو سکتی. اسی کے لیے نظریات غلط ہیں ان کو ابطال کرنا یہ بھی ضروری ہے. ڈارون تھیوری ہے اور کوئی ایسی تھیوری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، آج کل تو مغرب سے آ گیا، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ تو تفصیل بتا دیتا. پھر مختلف جو ہیں وہ باطل فرقے، عیسائیت کا کوئی بندہ آ جائے صاف ظاہر مسلمانوں کو دعوت دینے تو قبول تو نہیں کی جائے گی نا اس کو، بلکہ اپنا دین بتایا جائے گا. یہودیت کا کوئی آ جائے، کوئی سکھ آ جائے، کوئی ہندو آ جائے، اس کو نہیں، اس کی بات نہیں سنی جائے گی، بتایا جائے گا اس کو. یہ ہے دین کا پھیلانا، اور اسی میں ایک جہاد ہے پھر بد عملی کے خلاف جہاد. باقی سارے جہاد ایک طرف جو ابھی تک میں نے بتائے ہیں، اور بد عمل آدمی کو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اور نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حلال کمانے کی فکر نہیں کرتا، اس کو دین پر آمادہ کرنا سب سے مشکل کام. یہ دعوت اشاعت کا حصہ ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں بات. اور تیسری سطح کا جہاد ہے کہ یہ دین جو آپ نے قبول کیا ہے، جس پر عمل کر رہے ہیں، جس کو پھیلا رہے ہیں، اگر آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ اسی خیال کے ہیں، جیسے پاکستان میں اس کی اکثریت ہے، 97% مسلمان ہے آج بھی، تو اس دن کو غالب ہونا چاہیے. دنیا کا کوئی اصول لے لو، جمہوریت کے اصول سے مانو تب، اور دوسرے اصول سے مانو تب، کسی اصول سے مانو، جو سوچ 97% لوگوں کی ہے اس ملک میں، ان کی سوچ کے مطابق ملک کی حکومت ہونی چاہیے. وہ انڈیکس ہونا چاہیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، جو 97% لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. لیکن آج نہیں ہے. دنیا میں ارب پتی کتنے لوگ ہیں؟ پاکستان میں ارب پتی کتنے لوگ ہوں گے؟ 95%, 97 میں سے 95 آدمی تو بہت نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 2% ہوں گے جو ارب پتی ہوں گے, لیکن ہمارے ملک میں نمائندے جو ہے وہ 2% جو بن کے جاتے ہیں, 95% کی کوئی ریپوٹیشن نہیں. تو اس کے لیے بھی جدوجہد کرنا آپ کے اور میرے لیے لازم ہے کہ وہ دین جو ہم مانتے ہیں اس کو غالب ہونا چاہیے, اس کی عکاسی ہونی چاہیے. دین پر عمل جیسے جہاں ہونا چاہیے وہاں بھی ہونا چاہیے. کوئی قانون سالی دین قرآن کے خلاف سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا. اس میں مزاحمت بھی ہو سکتی ہے, پرامن مزاحمت کا راستہ کھلا ہے. آئین جو ہوتا ہے آج کل جمہوری آئین ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں, وہ اس کی اجازت دیتے. پہلے زمانے میں آج سے 500 سال پہلے ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا, اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ کا فرق واضح نہیں تھا. لہذا آپ گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو تو اسٹیٹ کے خلاف شمار ہوتا, بغاوت کر دیجیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر اسٹیٹ اور حکومت کا فرق واضح ہوتا تو کبھی واقعہ کربلا نہ ہوتا. یزید کو کہنا کہ بھائی آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں, ٹھیک نہیں, آپ غلط منتخبوں میں, یہ بغاوت شمار نہ ہوتا. انہیں تو اس لیے جو ہے وہ سارا واقعہ پیش آ گیا. کون کیا مانتا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن آج یہ حکمرانوں کے خلاف کتنے برے برے لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ. یہ جمہوری حق ہے, ہم تمہیں ہٹا دیں گے, ہم پھانسی لگا دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, ہم بجیر کے لائیں گے. یہ پچھلے 40 سال سے 50 سال سے ہر کوئی سن رہا. تو حکومت کے خلاف بولنا اور چیز ہے, اور ریاست کے خلاف, قائد اعظم کے خلاف بولیں, نظریہ پاکستان کے خلاف بولیں, علامہ اقبال کے خلاف بولیں, یہ مسئلہ ہو جائے وہ بغاوت شمار ہوگی. لیکن حکومت تبدیل کرنا یہ جمہوری حق ہے. تو اسی طرح جب حکومت کو توجہ دلانا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اسلام آئین میں لکھا ہے, یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو ایک پرامن مزاحمت, ہمارا آئین بھی ہمیں اس کا حق دیتا ہے. اور ایک آخری درجہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی کہہ جی نہیں کرنا, تو ایسا اللہ نہ کرے ایسے ہوں. ایسی کوئی مثال ابھی تک تو پاکستان میں نہیں ہے. ہر آدمی کہتا ہے قرآن کی جی ضرور کرنا ہے, لیکن کوئی آدمی, کوئی ملک ایسا ہو جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں اور غیر مسلم حکمران بن جائے اور کہے جی اسلام نافذ نہیں کرنا, تو وہاں مسلح جدوجہد بھی ہو سکتی, وہ جہاد فی سبیل اللہ کے درجے میں چل جائے گی. لیکن اگر مسلمان حکمران ہو تو وہاں بھی دین کے غلبے کے لیے جو بھی پرامن راستہ جدوجہد کا راستہ بتایا جا رہا ہے یا قرآن اس کی حمایت کرتا ہے, اس کو حکمرانوں کو مجبور کرنا کہ وہ اسلام کے تابع اپنے آپ کو کر دیں, پورا نظام حکومت طے کر دیں, ٹیکسیشن کا نظام, آمدنی کا نظام, اخراجات کا نظام, طرز زندگی کا نظام, سارا دین کے تابع ہو جائے. یہ جہاد ہے, اور یہ تیسری منزل سب سے اونچی جہاد. اور رسول اللہ کی زندگی ہماری نمونہ ہے. قرآن مجید خود کہہ رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اور جو طرز زندگی حضور نے اختیار فرمایا تھا, جو لائف سٹائل تھا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا, وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس سے بہتر طرز زندگی کو ہو نہیں سکتا. قرآن پر عمل کرنا ہے تو محمد کے طریقے پر عمل کرو جیسے انہیں عمل کیا, عمل کرنا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی یہ تھا کہ آپ نے پہلے عرب میں محنت کی, جنگیں لڑی, یہ کیا وہ کیا, عرب میں دین غالب کر دیا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی تھے, اس وقت بھی پورے گلوب کے لیے نبی تھے, اور آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. لہذا رسول اللہ نے یہ اسوہ چھوڑا ہے کہ اس تبدیلی کو ملک میں اسلام کا نفاذ, اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے, دوسرے ملکوں میں بھیجنا چاہیے. یہ آج ہمارے لیے بھی ہوگا, کسی ایک ملک میں اللہ کا دین غالب ہو جائے تو وہ نمونہ بنے گا کہ دوسرے ملکوں کو بھی اس کی کوشش کی جائے. اب وہ کیسے ہوگا یہ تو مستقبل کی بات ہے, پہلے اپنے ملک میں تو لے آئے. آج ہم اس موضوع پر گفتگو شروع کر دیں اور بحثم بحثا تو بے وقت کی راگنی ہوگی نا. پہلے اپنے ملک میں اسلام نافذ کریں تو محسوس ہوگا کہ اب سوچنے کی بات ہے. 5 سال بعد 10 سال بعد اس وقت کے لوگ بیٹھ کے سوچیں گے کہ اب اسلام کو دوسرے ملکوں میں کیسے ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے. تصویر انقلاب یہ بھی ایک چیز ہے. تو ہمارے دین میں جہاد فی سبیل اللہ, اگر آدمی مخلص ہے, اہل ایمان میں سے ہے, تو اس کے یہ سارے جہاد دین پر چلے گا, حلال کمائے گا, ذاتی زندگی مسلمان بننا بھی اس کے لیے جہاد بن جائے گا. طلب الحلال جو ہے نا, حلال کی کوشش کہ میری آمدنی حلال کی رہی, بھی جہاد کی قسم ہے. اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے گا, کوشش کرے گا اس کو دین کے تابع میں, بھی جہاد. اپنے کرین کے خلاف شیطان جو ساتھ لگا دیا اس کو بھی نیچا دکھائے گا, وہ بھی جہاد. معاشرے میں کہے گا جو مرضی کر لو, میں نے دین پر چلنا ہے, بس شادی ایسے کرنی ہے, گھر میں پردہ کرنا ہے, موت فوت ہو جائے تو ایسے کرنا ہے, یہ بھی جہاد کی قسم بنے گی. یہاں سے جہاد شروع ہوتا ہے اور بہت اونچے تک جاتا ہے. پہلی منزل میں آدمی, پہلی چھلانگ میں آدمی نمی منزل پہ نہیں چلا جائے گا کہ جہاد بھی سیف شروع کر دو بھائی, چلو مقابلہ نکلو بھائی. قرآن کہتا ہے کہ پہلے اپنی ذاتی زندگی میں اسلام پر عمل کرو. جو مجاہد قرآن مجید پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یہ نہیں کہ بے نماز سارے اکٹھے ہو جائیں اور بے دین اکٹھے ہو جائیں اور حرام خور اکٹھے ہو جائیں, بلکہ پہلے اپنی زندگی میں اسلام نافذ کرو, تب تمہیں زیب دیتا ہے, تمہیں کہنے کا حق حاصل ہے کہ تم حکمرانوں سے بھی کہو یار دین نافذ کرو. میں نے اپنے گھر میں کر لیا, وہ پانچ مرلے کا ہے, دس مرلے کا ہے, چار کنال کا ہے, تم پورے ملک کے حکمران ہو, تم اس پورے ملک میں نافذ کرو. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کا تصور ہے جو قرآن میں ہے. تو اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ جو وقت میرے پاس تھا اس میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو مختصر انداز میں جو بھی کہا جا سکتا ہے رکھ دی ہیں. اس میں جہاد کے درجے بھی ہیں اور اس میں مزاحمتیں بھی ہیں, اس میں سٹرگل فار ایگزسٹنس کا بھی ذکر آ گیا ہے, اس میں جہاد حریت کا ذکر ہے. کوئی قوم کسی دوسری پر قوم پر قابض ہو جائے, جیسے انگریز کم وقت یہاں آ گئے تھے برے صغیر میں اور ہم نے انہوں نکالا ہے, تو یہ بھی جہاد حریت ہے اور یہ بہت بڑا اللہ کے یہاں ثواب کا کام. بنی اسرائیل جو آج یہود کہلاتے ہیں وہ کبھی فرعونوں کے غلام تھے. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر ان کو آزادی دلانے کے لیے آئے, اور اللہ نے قرآن مجید میں موسیٰ ان کا بہت تذکرہ کیا, اور یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے تمہیں آزادی دی. غلامی سے آزادی دلانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل کیا ہے, اور پھر اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں. عمر کا تقاضا ہوگا, ایک 15 سال کا نوجوان ہے اس کے اور تقاضے, ایک 20 سال کا ہے, 25 سال کا, 30 سال اور تقاضے, ایک 50 سال کا آدمی ہے بہت با اختیار ہے, کسی ایسے عہدے پر ہے کہ وہ سے تبدیلیاں لا سکتا ہے, اس کے اور ذمہ داریوں کی دین کی, کوئی ملک کا سربراہ ہے اس کے اور ذمہ داریوں کی. ملک کا سربراہ وہ ایک سطر لکھ لے آفس آرڈر کی کہ آج کے بعد ٹی وی پر کوئی غلط پروگرام نہیں آئے گا, یا جو ہے وہ پیمرا جو ہے وہ آج کے بعد کوئی ایسا چیز جو ہے وہ اشتہار نہیں دے گی ٹی وی پر, اس کا حکم چل سکتا ہے. وہ نہ لکھے تو اللہ کا مجرم. تو ہر آدمی کو اپنے وسائل, اپنے اختیارات, اپنی عمر, اپنا درجہ, اپنا سٹیٹس سامنے رکھ کے جو قرآن و حدیث سے سمجھ میں آیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں یہاں کھڑا ہوں, وہ ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق ادا فرمائے. چند اعلانات ہیں, ایک تو پریس ریلیز ہے, مجھے جلدی سے پڑھ دینا, کوئی ایک آدمی زیادہ ہو گیا تو میں اس کی معذرت رکھوں. افغان طالبان کی پاکستان آمد تاریخی اہمیت کی حامل ہے. یہ بات امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے ایک بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ 18 سال پہلے افغان طالبان کی قائم کردہ اسلامی ریاست کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ناجائز طور پر محض طاقت کے بلبوتے پر ختم کر دیا تھا, لہذا افغان طالبان نے گوریلا جنگ کے ذریعے ان اسلام دشمن قوتوں کو دندان شکن جواب دیا. امریکہ اور اس کے اتحادی جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل ہونے کے باوجود نہتے طالبان سے شکست کھا گئے. بعد ازاں امریکہ نے مذاکرات کے ذریعے افغان طالبان کی واضح فتح کو میز پر مذاکرات کے ذریعے شکست میں تبدیل کرنے کی سازش کی, لیکن افغان طالبان نے کمال ہوش مندی سے انہیں مذاکرات کے میدان میں بھی شکست سے دوچار کیا, جس پر امریکہ نے مذاکرات ہی ختم کر دیے. اب پھر امریکہ اپنا تھوکا چاٹ کر مذاکرات کی بحالی چاہتا ہے. درحقیقت میں حکومت پاکستان اور مسلمانوں نے پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے, وہ یہ کہ اگر اللہ پر بھروسہ کرو گے اور مومن صادق بن کر اللہ کی مدد طلب کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی. ہماری دعا ہے کہ پاکستان بھی اسلام دشمن قوتوں خاص طور پر بھارت سے جنگ میں یہی رویہ اختیار کرے. حقیقت یہ ہے کہ افغان طالبان نے دنیا کی مظلوم اقوام خاص طور پر کشمیریوں کے لیے نشان راہ چھوڑا ہے. انہیں حکومت کی جانب سے یکساں نصاب تعلیم رائج کرنے کی پالیسی سے متعلق کہا کہ ہم اس شرط پر اس پالیسی کی حمایت کرتے ہیں کہ متوازن طریقہ کار اختیار کیا جائے, یعنی جہاں دینی مدارس میں جدید تعلیم کو شامل کیا جائے وہاں جدید تعلیمی اداروں میں بھی مکمل دینی تعلیم کو رائج کرنے کے لیے مربوط لائحہ عمل اختیار کیا جائے. اس میں کسی بھی نجی تعلیمی ادارے کو استثناء حاصل نہیں ہونا چاہیے. اسی صورت میں انشاءاللہ مطلوبہ مقاصد حاصل ہو سکیں گے اور ہماری آئندہ نسل دین و دنیا کے علم سے صحیح طور پر بہراور ہوگی, اور اس کے نتیجے میں اللہ کی نصرت یقینی طور پر مسلمانوں کے مسلمان پاکستان کے ساتھ ہو.